پہلے بیعت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کی مرحومین کے لیے، بالاخص شہدائے اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ اہل بیت کے چاہنے والے جو دین حق کی خاطر اس کے راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور بالاخص حال ہی میں شہید ہونے والے شہید سید سبت جعفر زہری صاحب کے روح کے اشارے صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ بالدرود بجواب محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو نبی خدا اور ان کے آل سے متمسک قرار دیا ہے. خدا نے ہمیں اور آپ کو نبی کے اس عظیم و شان خاندان سے تمسک کی فضیلت دی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی، تمام مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا، اس کو قرآن کریم کے برابر ثقل قرار دیا. خدا تعالیٰ کی اس دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس مقصد کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس شکرانے کے نتیجے میں خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. پروردگار عالم نے انسان کو اس کائنات کا محور مرکز بنا کر خلق فرمایا ہے. یہ کائنات اربوں مخلوقات پر مشتمل ہے، ان تمام مخلوقات کو خدا تعالیٰ نے انسان کے سامنے تسخیر کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے تسخیر کیا ہے. اس کے بعد انسان کو اہداف دیے ہیں، انسان کو مقاصد دیے ہیں. اگر کوئی اس کائنات کو دیکھے اور اس کی عظمت کو دیکھے اور اس کے بعد یہ سوچے کہ اس ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، تو فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو بہت عظیم الشان مخلوق ہونا چاہیے، اس کو بہت اعلیٰ مقاصد کی طرف پہنچنا چاہیے. اس عظیم الشان کائنات کو خدا تعالیٰ اگر انسانوں کے لیے قرار دیتا ہے تو کیا انسان کے ہدف इंसान के आदाब वो हो सकते हैं जो जानवरों के आदाब होंगे। खुदा ने इंसान को फजीलत दी है तो जिसको कम फजीलत दी है उसके बराबर हदफ तो खराब नहीं देगा, यकीनन इंसान को बहुत आला अहदाफ की दिखल करेगा। इन अहदाफ के उसूल के लिए खुदा ने इंसान में सलाहियतें रखी हैं, इंसान में बेपनाह सलाहियतें हैं, चाहे तो दुनिया के अंदर जो मामूली तौर पर सोचा भी नहीं जा सकता उन तमाम कामों को अंजाम दे सकता है। कल मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि उसके जहन की तो कोई हद है ही नहीं, कहते हैं जिस्म की भी कोई हद नहीं है, जिस्मानी तौर पर भी इंसान बहुत मजबूत है। तो इंसान को खुदा तआला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, लेकिन इन सलाहियतों के अंदर एक ऐसा राबता करार दिया है कि अगर उस राबते का ख्याल ना रखा जाए तो इंसान डिसबैलेंस हो जाएगा, इंसान का तवाज़ुन टूट जाता है, और उस तवाज़ुन के टूटते ही न सिर्फ ये कि वो आदाफ हासिल नहीं कर सकता बल्कि दुनिया की खतरनाक तरीन मखलूक बन सकता है। यानी हमारे सामने बहुत वाजह है कि कोई शेर कोई दरिंदा कितना ही खतरनाक क्यों ना हो जाए, कितने इंसान मार लेगा, 100 इंसान मार लेगा, 200 इंसान मार लेगा, लेकिन अगर एक इंसान तवाज़ुन से बाहर चला जाए और अपने जहन को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दे तब कितने इंसान मारेगा, शायद 2 लाख आदमी मार दे, शायद 3 लाख आदमी मार दे। और अगर हम बैन अक्वामी जंगों को देखें जिनको वर्ल्ड वॉर कहते हैं तो इनके अंदर करोड़ों इंसान मरे हैं। ये जो करोड़ों इंसान मरे हैं ये किसकी गलती के नतीजे में मरे हैं, ये किसी दरिंदे किसी जानवर की गलती के नतीजे में नहीं मरे हैं, ये इंसानों के जहनों के अदम तवाज़ुन के नतीजे में ख़त्म हो गए। तो कोई दुनिया की मखलूक इतना नुकसानदेह नहीं हो सकती जितना इंसान नुकसानदेह हो सकता है, कब, जब तवाज़ुन से बाहर चला जाए। ये तवाज़ुन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मसलन सोचें कि सियासतदानों के अंदर हो, चाहे वो उलमा के अंदर हो, चाहे वो दूसरे माशरे के अंदर दूसरे पेशों को रखने वाले अफराद के अंदर हो, सब के अंदर एक तवाज़ुन चाहिए। इस तवाज़ुन की इस्लाम में बहुत अहमियत है और इसके ऊपर पूरा एक इल्म तश्कील पाता है। इस्लाम में जो इल्म अखलाक है, एक हमारे होता है वाज़ो नसीहत होती है, तो मसलन आप मुझे एक नसीहत करते हैं कि भाई सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, वाज़ो नसीहत होती है। इसके ऊपर हमारे पास हज़ारों अहादीस मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं। इन वाज़ो नसाए के नतीजे में एक पूरा इल्म बनाया गया है कि असल इंसान को उस कमाल तक पहुंचाने के लिए क्या कोई इल्म है हमारे पास, उस इल्म को हम कहते हैं इल्म अखलाक। इल्म अखलाक है, इसका काम यह है कि इंसान का जायज़ा लेता है कि इंसान कैसी मखलूक है, खुदा ने इसको किस हदफ से खल्क किया है। अगर ये मखलूक जो पैदा होते वक्त सारी सलाहियतें रखती है और अमलन कुछ नहीं होता उसके पास, अगर उस मखलूक को आप जो उस वक्त बीज किसी हालत में होती है वो दरख्त बनाना चाहते हैं जो खुदा बनाना चाहता है, ये रास्ता तय कैसे होगा। इस इल्म को हम इल्म अखलाक कहते हैं। अच्छा, अब ये काम बहुत सादा नहीं है, यानी मसलन अगर आप मेडिकल साइंसेस को कहें तो मेडिकल साइंसेस के अंदर हज़ारों अरब डॉलर, जिसको हम ट्रिलियन ताबीर करेंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अब तक इन्वेस्ट हो चुके होंगे। जो दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, मेडिसिन के अंदर रिसर्च वर्क हुआ है, जो दवाइयाँ बनी हैं, इन सब के ऊपर इनके कारखाने हैं, इनके तमाम बिजनेसेस हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर खर्च हुआ है। इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नतीजे में 7 अरब मिसाल के तौर पर इंसानों की सेहत को सही रखने की जिम्मेदारी ली गई है। अच्छा, ये जो 7 अरब इंसानों को सही रखने की जिम्मेदारी ली गई है, इनके बुनियादी अज्जा तब्दील नहीं होंगे। मसलन जिस जैसा एक इंसान का दिल है सारे इंसानों के दिल वैसे ही होंगे, 7 अरब इंसानों का दिल एक ही जैसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि दिल बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। मसलन फेफड़े एक ही जैसे हैं, गुर्दे भी एक ही जैसे हैं, 50-60 साल इसको सही रखने के लिए हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है, ताकि 50-60 साल ये जो इंसान जिस्मानी तौर पर एक जैसे हैं, इनके सिस्टम्स तकरीबन एक जैसे हैं, अगर 100% एक जैसे ना हो तो कम से कम 99% तो एक ही जैसे हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं इसमें लेकिन एक जैसे हैं, इनको सही करने के लिए हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है, दुनिया के बेहतरीन दिमागों को इस काम के ऊपर लगाया है। हदफ क्या है? हदफ यह है कि 50-60 साल 70 साल इनका जिस्म सही चले। अब तसव्वुर फरमाइए, अगर ये रूह के मुआलजे की बात करें फिर क्या होगा? रूह जिस्म की तरह एक जैसी नहीं है, कोई दो इंसान एक जैसे नहीं है असलन। जिस तरह इंसानों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, जिस तरह इंसानों के आई कॉन्टेक्ट मैच नहीं करते, जो आंखों के प्रिंट्स मैच नहीं करते, इस तरह इंसानों के डीएनए मैच नहीं करते, दो इंसानों की नफ्सियात एक जैसी मैच नहीं करेगी आपके सामने। हर इंसान की रूह मुख्तलिफ है, हर इंसान का नफ्स, उसका सोचने का तरीकाकार, उसके जज्बात, उसके अंदर बे इंतहा इख्तलाफ पाया जाएगा। तो जो एक जैसी बॉडीज हैं उनको 60-70 साल सही चलाने के लिए हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाने पड़ गए, सैकड़ों हजारों यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ गई, लाखों स्टूडेंट बनाने पड़े, करोड़ों डॉलर इसमें खर्च करने के बाद, हजारों करोड़ डॉलर खर्च करने के बाद हम मुतमइन नहीं हो पा रहे कि हम इंसानों की सेहत का ख्याल कर पाएंगे। रूह के बारे में क्या ख्याल है? और हम सबको एक बात पता है, वो ये है कि जो मैं अभी अर्ज कर रहा था थोड़ी देर पहले, जानवरों के मामले में एक इंसान का जिस्म बिगड़े लॉस कम है, एक इंसान की रूह बिगड़ जाए लॉस बहुत ज्यादा है। सिर्फ इतना लॉस नहीं है कि एक इंसान की, इंसान का जिस्म बिगड़ेगा तो 50-60 साल की जिंदगी से महरूम हो जाएगा। मसलन यूं मरता तो 65 साल में मरता, जिस्म बीमार हो गया मर गया 40 साल में मर गया, तो चलो 20-25 साल का नुकसान हुआ, इतना नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं। मसलन अगर इसको कोई वायरस लगा और इसने दूसरे इंसानों को वायरस लगा दिया तब भी अपने साथ सैकड़ों लोगों को मर सकता है। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा, अगर इसकी रूह खराब हो गई और ये कहीं ताकतवर भी हुआ, अब क्या होगा? अब तो ये करोड़ों लोगों को लेके बैठ जाएगा। यानी अगर इस वक्त रूए जमीन के ऊपर 7 अरब इंसान हैं और हम ये ढूंढना चाहें कि दुनिया के असली मुजरिम कितने हैं, तो मैं तकरीबन यकीन से कह रहा हूं कि वो जो असली तरीन मुजरिम है वो चंद हजार से ज्यादा नहीं है। असली तरीन मुजरिम चंद हजार से ज्यादा नहीं है, जो सारे इस करप्शन को लेकर चल रहे हैं, सारी इस खराबी को लेकर चल रहे हैं, सारी खराबी के जिम्मेदार वो करार पा रहे होंगे, उन चंद हजार में भी चंद 10 अफराद से ज्यादा नहीं होंगे जो असल में लीडर हैं। उन चंद 10 अफराद के जिस्म के, जहन के खराब होने के नतीजे में 7 अरब इंसान जरर उठा रहे हैं इस वक्त, 7 अरब इंसान घाटे में है इस वक्त। हम अपने मुल्क की मिसाल ले लें, अगर 17-18 करोड़ इंसान यहां पर रह रहे हैं, असली मुजरिम कितने हैं यहां पर? मेरा अपने ख्याल है चंद 10 अफराद से ज्यादा नहीं होंगे जो इस पूरे मुल्क के 18 करोड़ आबादी की मुसीबतों के जिम्मेदार होंगे। उनके जहन की अदम तवाजुन और खराबी के नतीजे में 18 करोड़ इंसान सफर कर रहे हैं, मुसीबतों को उठा रहे हैं। यह इंसान की रूह का मामला है। अच्छा, अब इस सबको निपटाने के लिए क्या था? मैंने आज की आपकी खिदमत में, हमारे पास इल्म अखलाक है। इल्म अखलाक का काम क्या है? इल्म अखलाक का काम एक छोटा सा बेजाहिर काम है। वो क्या है? इंसान की रूह में, इंसान के नफ्स में जितनी भी ताकतें हैं इनको तवाजुन में कैसे लाया जाता है। सादा सा काम, कहने को बहुत सादा और दुनिया का पेचीदा तरीन काम यही काम है, बिना किसी मुबालगे के। हर दुनिया का और काम आसान है, इंसान को इंसान बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, इस तवाजुन को हम इल्म अखलाक की जबान में अदल कहते हैं, इसको हम कहते हैं अदालत। अदालत क्या है? अदालत यह है कि इंसान की रूह के अंदर मुख्तलिफ जज्बात हैं, इन जज्बात को अगर खुला छोड़ दिया जाए, बेमहार छोड़ दिया जाए, कंट्रोल ना किया जाए तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस होगा तो क्या करेगा? अपने आप को भी जहन्नम की वादी में ले जाएगा, करोड़ों अरबों इंसानों की जिंदगियों को मुसीबत में मुब्तला कर देगा। तो खुदा नमतार ने एक निजाम दिया कि इंसान अपनी रूह को लेकर तवाजुन में चला जाए, इसको अदल ताबीर किया, अदालत ताबीर किया, उसको मैंने सादा तरीन जबान में तवाजुन कहा। अगर यह हासिल हो जाए तो क्या होगा? फिर सारी गाड़ी सही चलेगी, फिर सब कुछ सही चलेगा, यह इंसान सही चलेगा, यह अपनी सलाहियतों को हासिल करेगा। अलबत्ता मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ सलाहियतों को रखेंगे, एक आदमी के अंदर नहीं मालूम कहां पहुंचने की सलाहियत होगी, किसी के अंदर कम पे जाने की सलाहियत होगी। अगर बैलेंस क्रिएट हो गया तो बस बैलेंस के क्रिएट होते ही यह भी सही होगा, माशरा भी सही होगा, खुद ब खुद सारी चीजें हासिल होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब यहां पर बहुत होशियारी से हमें देखना होता है एक डॉक्टर की तरह कि वो पहली चीज कौन सी है जिसको सही करते हैं। एक सादा सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। خدا آپ کو انشاءاللہ صحت و سلامتی نصیب فرما رہا ہے اور صحت نصیب فرمائے. اگر کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے, آپ کسی بھی بیماری کے سلسلے میں چلے جائیے, ٹیمپریچر دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے؟ وہ آپ کا ٹیمپریچر ضرور نوٹ کرتا ہے. وہ کیوں نوٹ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ چند کیمیکلز ہیں. جو کچھ بھی میری اور آپ کی باڈی ہے کیا ہے؟ یہ کیمیکلز ہیں. کچھ لیکوڈس ہیں, کچھ سالڈس ہیں, ایکچولی کیمیکلز ہیں. گوشت بھی ایک کیمیکل ہے, خون ایک کیمیکل ہے, سب کچھ کیمیکلز ہیں. اور ہماری باڈی کے اندر چھوٹے بڑے کروڑوں کیمیکل ریئیکشنز ہوتے رہتے ہیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ معدے میں جاتا ہے, مختلف کیمیکلز اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, ان کیمیکلز کے عمل کے نتیجے میں اس کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے, یہ کچھ اور کیمیکلز میں تبدیل ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ ہمارے خون کے اندر چلا جاتا ہے, وہاں سے ہمارے جسم کو پال رہا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے ہماری پوری باڈی ان کیمیکلز پہ چل رہی ہوتی ہے, کیمیکل ریئیکشنز کے اوپر. اچھا, اگر ہماری باڈی بیمار ہوتی ہے تو ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم دوائی لیتے ہیں. دوائی کیا ہوتی ہے؟ یہ خود چند کیمیکلز ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں ہماری باڈی کے اندر, کسی کیمیکل کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں, کسی کی زیادتی ہوتی ہے اسے ختم کر دیتے ہیں, تاکہ یہ دوبارہ بیلنس میں واپس آ جائے. اس کا ٹیمپریچر سے کیا تعلق ہے؟ ٹیمپریچر سے یہ تعلق ہے کہ اگر ٹیمپریچر ذرا سا بھی خراب ہوا تو جو کیمیکلز کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا تھا اور نتیجہ نکلنا تھا, یہ کیمیکلز صحیح کام نہیں کریں گے. کیمیکلز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, یہ جو ریئیکشنز ایکشنز ریئیکشنز ہیں, ان کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے. اس ٹیمپریچر پہ یہ سارے کیمیکلز اپنا کام کرتے ہیں. اگر وہ ٹیمپریچر ڈس آرڈر میں چلا جائے پھر کیمیکل صحیح کام نہیں کریں گے. مثلا جیسے ہی آپ کا بخار ہوا, مثال کے طور پر آپ کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو جائے گا, آپ کی فلاں چیز بھی خراب ہو جائے گی. کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اب وہ کیمیکلز اپنا کام نہیں کر پا رہے. تو ڈاکٹر پہلا کام کیا کرے گا؟ پہلا کام یہ کرے گا آپ کا ٹیمپریچر واپس اپنی جگہ پہ آ جائے. تو وہ شاید آپ کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو آپ سے کہے بھائی برف کی سل پہ لٹا دو اسے. کیوں؟ ٹیمپریچر واپس لاؤ. آپ کہیں گے بھائی ایسا ہے, ٹیمپریچر اوپر چھوڑ دو, دوائیاں کھلاؤ. تو وہ کہے گا دوائیاں کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جب تک ٹیمپریچر نیچے نہیں آئے گا ان دوائیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ پہلے اس کو نہیں چلائیے. تو ہمارے پورے جسم کی ساری فعالیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ ٹیمپریچر صحیح ہو. ٹیمپریچر خراب ہوا سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. البتہ یہ ٹیمپریچر بعض اوقات علامتی طور پہ خراب ہوتا ہے, یعنی کوئی کیمیکل صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا, ٹیمپریچر خراب ہو جاتا ہے. یہ خدا نے نظام کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ فلاں کیمیکل صحیح کام نہیں کر رہا ہے, فوراً اس کو صحیح کرو ٹیمپریچر کو. اور ٹیمپریچر کے پیچھے کس کو صحیح کرو؟ اصل میں اس کیمیکل کو بھی صحیح کرو. تو یہ جو ٹیمپریچر ہے باڈی کا, یہ کبھی علامت ہوتا ہے, کبھی بیماری ہوتی ہے. اس کا زیادہ اوپر ہونا نیچے ہونا یہ بہت عجیب چیز ہے. جس طرح ٹیمپریچر پہلی شرط ہے بدن کی تمام تر کارروائیوں کے لیے, اسی طریقے سے اگر معاشرے کو صحیح چلنا ہے, انسان کو صحیح چلنا ہے, اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عدالت کی طرف بڑھے. اگر اس نے عدل کے راستے کو فالو نہیں کیا اور بے عدلی کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا, اب کوئی کام صحیح نہیں ہوگا, اب ہر چیز خراب ہو جائے گی. تو وہ جو امام آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, انبیاء آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے بے عدالتی آ رہی ہے, ظلم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, جہاں سے ظلم آ رہا ہے اس کی روٹس کہاں پر ہیں, اس کی جڑیں کہاں پر ہیں, اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اگر ہم نے ظلم کا خاتمہ کر لیا, جیسے ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے نظام عدل کی طرف لوگ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اگر عدل کی طرف بڑھیں گے باقی سارے کام خود بخود ہو جائیں گے. اگر آپ نے یہ سب دیکھ لیا تو اب آپ دیکھیے وہ روایت کتنی عمیق روایت ہے. جب پوچھا جا رہا ہے کہ امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا, تو فرمایا ایک جملے کے اندر, یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. نہیں کہا وہ آئیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, 50,000 چیزیں کہی جا سکتی تھیں کہ یہ سب کچھ ہوگا, نہیں کہا. ایک سادہ سا جملہ کہہ دیا, وہ کیا؟ جب وہ آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, ختم. اچھا بھائی یہ کوڈ کیا ہے عدل و انصاف سے بھر دیں گے؟ یہ کوڈ ایسے ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر نارمل ہو گیا ہے. نارمل ہو گیا کیا مطلب؟ اب اندر کوئی بڑی بیماری باقی نہیں رہی ہے, چونکہ اگر اندر کوئی بڑی بیماری ہوتی تو اس نے نارمل نہیں ہونا تھا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, تمام مظالم کا اندر اندر خاتمہ کر دیں گے, زمین میں عدل و انصاف ہوگا. جیسے ہی برائیاں ختم ہوں گی نظام عدل ہوگا, اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ بچے کا جسم بڑھے گا، اب بچہ اپنے جسم کے کمالات کو حاصل کر لے گا، اور اگر یہ بخار رہ جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے نہیں پڑھنا تھا، پھر اس کی باڈی نے فنکشن کرنا ہی نہیں تھا۔ انسانیت کا نظام ظلم کے نتیجے میں رکا ہوا ہے، بلکہ پست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی پستی کب ختم ہوگی؟ یہ کب کمال کی طرف بڑھے گا؟ اللہ کی دیے ہوئے نظام کے اہداف کو حاصل کرے گا۔ کب؟ جب اس کا ٹیمپریچر صحیح ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب اس پہ عدل آئے گا۔ اس خاطر عدل کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ اب اس عدل کے قیام میں کیا چاہیے؟ اس عدل کے قیام میں پہلی شرط، اور جو اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ کہ یہ انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکے۔ یہاں سے ایک اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے، عدل کے قیام کے لیے ضروری عناصر کون کون سے ہیں؟ اس پہ چند منٹس عرض کروں گا، اور پھر وہ جو ہم نے کل بحث شروع کی تھی اس کی طرف جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہ
صلی علی محمد آل محمد آل
خدا نے مطال کی مخلوق انسان کی شکل میں اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب صلاحیتیں کب کام کر رہی ہوتی ہیں؟ جب نظام عدل ہو، انسان کے اوپر بھی اور معاشرے کے اندر بھی۔ عدل کو قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہم نے کہا اس کے لیے سب سے پہلی ایک چیز چاہیے، وہ ہے کنٹرول۔ اگر آپ نے کنٹرول چھوڑ دیا، اب آپ عدل کا قیام نہیں کر سکیں گے، اب عدل قائم نہیں ہوگا۔ اگر جذبات کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا کہ جو مرضی چاہیں کریں، اب عدل قائم نہیں ہوگا۔ عدل قائم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اور اگر ہمارے اندر ظلم ہوا تو پھر باہر ظلم قطعاً ہوگا ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا عزیزان محترم کہ ہم اندر سے برے ہوں اور باہر اچھی دنیا بنا لیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر تو برے انسان ہوں اور باہر معاشرہ اچھا بن جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے اور خدا کے اندر اچھے نہیں ہوئے تو اپنے اور بندوں کے اندر کبھی بھی اچھے نہیں ہو پائیں گے۔ اگر انسانیت کے تعلقات خدا سے اچھے نہیں ہو پائے تو انسانیت کے تعلقات ایک دوسرے سے بھی اچھے نہیں ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ پہلے اس کو اندر سے حل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے کنٹرول چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور وہ جس رو میں آتا ہے بہتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ ایک ایسا انسان ہے بقول شہید مطہری کے، جس کا ایک ہاتھ 2 فٹ کا ہے اور ایک ہاتھ 5 فٹ کا ہے، ایک ٹانگ 3 فٹ کی ہے، دوسری ٹانگ 6 فٹ کی ہے۔ یہ انسان میں ڈس بیلنس ہے۔ یہ ڈس بیلنس انسان کیا اچھا بھاگ لے گا؟ نہیں، چیزیں اچھی طرح اٹھا لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک آنکھ چھوٹی ہے، ایک آنکھ بہت بڑی ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اب یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو ہمیں پہلی چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ کنٹرول چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، جو بھی نظام ظلم بنانے والے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں کنٹرول رہا، یہ کبھی ہمارے ظلم کے دائرے میں نہیں آئیں گے، ہم ان کو اپنا شکار نہیں کر پائیں گے۔ تو جو نظام ظلم بنانے والے ہوتے ہیں، ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے لوگوں پر کنٹرول حکومت نہ کرے، لوگوں پر خواہشات حکومت کریں، خواہشات حکومت کریں، نفسانی خواہشات کی رو میں بہتے چلے جائیں گے۔ تو کبھی وہ فحشا پھیلاتے ہیں، کبھی میوزک پھیلائیں گے، کبھی خواہشات کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ان سب کے پیچھے ان کی مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہیں، ان کی دنیا بن رہی ہوتی ہے، ان کے کارخانے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے بھی سب سے بڑا فائدہ جو ان کو ہوتا ہے، یہ انسان مقابلے کے قابل نہیں رہتا۔ مثلا ایک آدمی کولڈ ڈرنک بیچ رہا ہے، تو چلو کولڈ ڈرنک اس نے بیچ لی، آپ کہیں گے بھائی یہ جو کولڈ ڈرنک ہے آپ اس سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے لڑ رہے تھے کہ بھائی یہ جو ہے وہ ان کو وہ پیسہ جا رہا ہے؟ نہیں، اس پیسے کے پیچھے اور بھی بہت ساری داستانیں ہیں، پیسہ تو جا ہی رہا ہے، ایک اور مصیبت یہ ہے کہ یہ آپ کی خواہشات کو بھی بڑھا رہا ہے، غلط طریقے سے خواہشات کو بڑھایا چلا جا رہا ہے۔ غلط طریقے سے خواہشات کو بڑھانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ ڈس بیلنس ہو جائیں گے۔ جب آپ ڈس بیلنس ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب پھر کوکا کولا حکومت نہیں کرے گی، پیپسی کولا حکومت نہیں کرے گی، دنیا کا کوئی ظالم و جابر آپ پر حکومت کرے گا، آپ کچھ کر بھی نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ آپ کے جذبات ڈس بیلنس ہو چکے ہیں، آپ میں مقابلے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہاں سیاست کا ظلم اور کہاں کولڈ ڈرنک، ان کا کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت پیچھے جا کر ہے، اتنا سامنے نہیں ہے۔ یہی تعلق مختلف طریقوں سے معاشرے کے اندر حاکم ہے، جس کا کام کیا ہے؟ اس وقت معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ جذبات کو بھڑکاؤ۔ جذبات کو بھڑکانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ کبھی بھی مقابلے قابل نہیں رہیں گے۔ ابھی اتنا نام ہے مثال کے طور پر انڈیا جیسے ملک کا کہ بھائی ٹیکنالوجی میں ان کے یہاں ڈیولپمنٹ ہے، ان کے یہاں یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے،
دو تین واقعات نے پورے ملک کو ایک طرح کی شرمندگی اور ذلت میں مبتلا کر دیا ہے. کیا خواتین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں؟ ایک کیس بمبئی میں ہو گیا, ایک وہ سوئٹزرلینڈ کی خواتین کے ساتھ پیئر کے ساتھ, ٹورسٹ پیئر کے ساتھ ہو گیا, ایک مثال کے طور پر انگلینڈ کی خاتون کے ساتھ ہوٹل کے اندر ہو گیا. چند واقعات ہوئے, پورے ملک کو ہائی لائٹ کر دیا اس نے. اچھا, ان چند واقعات کے پیچھے بیس کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے نفسانی خواہشات کنٹرول نہیں کر پائے, تجاوز کر رہے ہیں. اس تجاوز کے بعد کیا بچا ملک کے لیے؟ شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور اگر ایک انسان کے بارے میں کہیں تو کیا ہوگا؟ لاکھ مسجدیں بناتا رہے, لاکھ امام بارگاہ بنائے, مجلسیں کروائے, عبادتیں کروائے, لوگوں کے کام آئے, خواہشات نفسانی پہ کنٹرول نہیں ہے, عزت مل جائے گی اسے؟ ایسی جگہ پہ جا کر ذلت اٹھانی پڑے گی جس کا خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا, ایسی جگہ پہ ذلت ملے گی. اب یہ جو چیپٹر ہے یہ بہت خطرناک چیپٹر ہے. اچھا, اب دشمن کیا کرے گا؟ دشمن, جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ اچھی طرح انسانیت کے میکانزم کو سمجھ پا رہے ہیں, کون شیطانت کے نتیجے میں سمجھ پا رہے ہیں, شیطان ان کو گائیڈ کر رہا ہے, اپنی ریسرچ ورک سے انہوں نے سمجھ لیا ہے, انہوں نے انسانوں کی نفسیات کو ٹھیک ٹھاک سمجھا ہے, اس کے اوپر محنت کی ہے. اس محنت کو کرنے کے نتیجے میں وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ ان کے لیے انسانوں میں ڈسبیلنس کریٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے. سارے میکانزم بنے ہوئے, ان کو پتا ہے اس فٹ بال پلیئر کو یہ کر دو پوری قوم یہ کرے گی, ان کو پتا ہے فنا ایڈورٹیزمنٹ لے آؤ تو یہ ہو جائے گا. اب انہوں نے کچھ چیزوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا. کیسے مقابلہ کرنا شروع کیا؟ اس طرح سے مقابلہ کرنا شروع کیا جو میں نے کل آپ سے عرض کیا. انہوں نے قوم کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا. غم میں مبتلا کرو, معاش کا غم دے دو, امنیت کا غم دے دو, ہر طرح سے ان کو مصیبتوں میں ڈال دو, مصیبتوں میں ڈالو. یہ نہیں بھی چاہتے ہوں گے ڈس بیلنس ہو جائیں گے. جب ڈس بیلنس ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ایسے ہوں گے کہ ہم جس طرف ان کو موڑنا چاہیں گے موڑ لیں گے. ابھی مثال کے طور پر میں بعض اوقات جب ان کی ترکیبوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے, بے بسی بھی احساس ہونے لگتی ہے کبھی کبھی. کوئی ایک واقعہ ہوگا, اس کے بعد ایک ایس ایم ایس کی چین شروع ہو جائے گی. اچھا, سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو سمجھنے والے ہیں کہ بھائی یہ ڈرامہ کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ, وہ ہم سے کھیلنا شروع کر دیں گے. کبھی کسی طرح کے ایس ایم ایس چلائیں گے, ایک قوم کو اس طرف لے جائیں گے, ایک کو اس طرف لے جائیں گے, ایک کو کسی کے خلاف کریں گے, ایک کو کسی سے جوڑ دیں گے. ایک واقعہ ہوا ہے نا, ایک واقعہ کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات میں حرکت آئی ہے. اب جو حرکت آئی ہے اس کو اپنی مرضی سے کسی بھی سمت دے جائیں گے, جس وقت جو چاہیں گے کر لیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان سے کھیلتے کیسے ہیں. اچھا, ہم کیا کر سکیں گے, ہم لوگ کیا کریں گے؟ مثلا تقریروں کے اندر بتائیں گے, بھائی آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. کب بتائیں گے؟ جب سب کچھ ہو چکا ہوگا. اس اسپاٹ پہ تو وہ کھیل گئے. ابھی ایک مثال اگر میں ایس ایم ایس ہی کی عرض کروں, چونکہ میں ایس ایم ایس کی کئی مثالیں دیتا ہوں تو ایک میں عرض کر دیتا ہوں. چند دن پہلے سے آپ تقریباً ہفتے بھر پہلے ایک ایس ایم ایس آیا کہ اس میں کہا کہ بھائی آج کل حالات بہت سخت ہیں. ممکن ہے اس کی کوئی اور حقیقت بھی ہو, میں نہیں کہنا چاہ رہا 100% غلط ہوگا, لیکن عجیب طریقے سے باہر اس میں آیا کہ آج کل حالات بہت سخت ہیں اور یہ دو چار دن جو ہیں وہ بہت بھاری ہوں گے. تو مرد حضرات کے نام ایک صفحے پر لکھ کر قرآن کریم میں رکھ دیں. شروع میں یہ ایس ایم ایس آیا ہفتے بھر پہلے تقریباً, شاید میرے پاس رکھا ہوا ہوگا. اچھا, اس کے بعد لکھنے والے نے لکھا کہ آیت اللہ جواد تبریزی صاحب نے کہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تم نے بات تو بہت اچھی کہی, اس نے لکھا بہت اہم اعلان یہ وہ. میں نے اسے کہا بات تو بہت اچھی ہے اور اعلان بہت اہم ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ جواد تبریزی صاحب کو تو فوت ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے, یہ بات کہی کب انہوں نے, اس کا پروف کیا ہے؟ اچھا, ظاہر ہے جواب نہیں آنا, اس کا جواب نہیں آئے گا. اچھا, کچھ دنوں کے بعد آیا کہ بھائی یہ جو نام رکھنے ہیں نا, یہ صرف مردوں کے نہیں رکھنے ہیں, یہ سارے فیملی ممبرس کے رکھنے ہیں. کچھ دنوں بعد ایک اور آیا کہ بھائی یہ صرف قرآن کریم میں نہیں رکھنا ہے, سورہ رحمان کے اندر رکھنا ہے اسے. کچھ دنوں کے بعد ایک اور آیا کہ بھائی ایک جگہ نہیں رکھنا ہے, دو جگہ رکھنا ہے, ایک سورہ ملک میں رکھنا ہے, ایک سورہ رحمان میں رکھنا ہے. پھر آج صبح آیا کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بیان دیا نوروز کی مناسبت سے. اب یہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہ اب ممکن ہے کوئی چیز پیچھے ہوئی ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ مثلاً آیت اللہ سیستانی نے نہیں کہا ہوگا, ممکن ہے کچھ کہا ہوگا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا رہا ہے یہاں پر, کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ. اور کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی کوئی آتھینٹک ایس ایم ایس نہیں ہے تو اس کو فارورڈ نہ کیا جائے, لیکن ہو رہا ہے. اچھا اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہماری قوم کے لوگ کر رہے ہوں, یہ تو کئی دفعہ کہ ہم نے طے شدہ بات بھی کہی ہے کہ بھئی ممکن ہے موبائل فنڈز کر رہی ہوں, ممکن ہے کچھ دشمن کر رہا ہوں, ممکن ہے آسان ہماری نفسیات سے کھیلنے کے لیے کر رہے ہوں. اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان سارے کاموں کو کر کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی دین پر اعتماد نہیں کرنا, دین کے نام پہ بیوقوف بنایا جاتا ہے. بہت سارے گیم ایک واقعے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں, بہت سارے گیمز. ہم ان سب کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہر دفعہ تقریر پر آئے ایک ایک چیز واضح کریں, بھائی یہ ایس ایم ایس صحیح ہے, یہ ایس ایم ایس غلط ہے, یہ حصہ صحیح ہے, یہ حصہ غلط ہے. نہیں, یہ نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جائیں روٹس کے اوپر, فنڈامنٹلز کے اوپر, اصل بنیاد میں جا کر بنیاد کو صحیح کر لیں. یہ حربے پھر کارآمد نہیں رہیں گے. میں اگر آپ سے کہتا رہا ہوں نا, دیکھیں ہم اس طرح جراثیم لگ جاتے ہیں, آپ جب بھی کوئی واقعہ ہو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھے گا جراثیم لگے یا نہیں لگے, نہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کا. یہ تو آپ یہاں سے گھر سے باہر نکلیں گے, سامنے گلی سے گزریں گے تو آپ کو 10 جراثیم لگنے کا امکان ہوگا. آپ کو خود سیکھنا پڑے گا کہ جراثیم لگنے سے بچتے کیسے ہیں, لگ جائے تو کرنا کیا ہے, آپ کو خود سیکھنا ہوگا. ہر چیز پہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پائیں گے. اچھا اب ہماری قوم کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں, میں نے کہا غم کے بار بار حملے کر رہے ہیں, اور جب قوم متحرک ہوتی ہے اپنے غم کے نتیجے میں, اس کے جذبات ہلتے ہیں تو اپنی مرضی سے اس کو اسٹیئر کرتے ہیں, یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ, بعض کو لے جائیں گے تشدد کے اوپر, بعض کو لے جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دینے کے اوپر, قوم سے فائدے اٹھاتے ہیں. پھر وہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت نے ایسی صورتحال کے مقابلے کے لیے قانون کیا دیا ہے. قانون کیا دیا ہے؟ پہلا قانون یہ کہتا ہے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا, اور ان جذبات میں جو سر فہرست جذبہ ہے جو آج کے حالات میں مصیبت میں ڈال رہا ہے وہ کیا ہے؟ جس کو میں نے کہا غم کا جذبہ. غم کا جذبہ بہت مہلک ہوتا ہے ایک اعتبار سے, البتہ غم کا جذبہ بہت بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے اگر غم کو صحیح طریقے سے ہدایت دے دی جائے. اور اس اعتبار سے یہ قوم اللہ کی نعمت ہے کہ اس کو غم حسین نصیب ہو گیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
اگر غم اس پائے کا نہ ہو تو غم انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے, غم انسان کو مار دیتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے غم کے مقابلے کے لیے کیا راستہ ہمیں ہدایت فرمایا. اصل کون سا غم؟ وہ غم ہے جس کو آنا